السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم. نفاق و منافق از نظر قرآن موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے ماہ مبارک رمضان میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقت کو مہلک بیماری قرار دیا ہے، اور منافق کو مومنین کے لیے سب سے بڑا دشمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سب سے بڑے جس خطرے کا اعلان کیا ہے اور اظہار فرمایا ہے، وہ منافق اور منافقت ہے، کہ میری آنے والی امت منافقت کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھائے گی. منافقت کی تفصیل قرآن کریم میں ہر پہلو سے بیان کی گئی ہے. منافقت کیسے پیدا ہوتی ہے، عملی طریقہ کار منافقت کا کیا ہے، اور منافقوں کی علامتیں خصوصیت کے ساتھ، کہ یہ بیماری جب انسان کے اندر فرد میں پیدا ہو، کسی گھر میں پیدا ہو، کسی قوم میں پیدا ہو یا جماعت میں پیدا ہو، اس کی علامتیں قرآن نے ذکر کی ہیں. علامات نفاق میں سے سورہ مبارکہ النساء کی چند آیات زیر بحث تھیں. آیا 28، 88، 89 اور 90، 91 یہ مجموعہ آیات ہے سورہ مبارکہ النساء کا جو زیر بحث تھا ہمارے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا ہے، فما لکم فی المنافقین فئتین. ایک قسم کی مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سرزنش ہے، کہ تمہارے اندر منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں پائی جاتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافقوں کے بارے میں نرم گوشا رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو منافقوں کے بارے میں شدت رکھتے ہیں. کیوں ایسے ہیں؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا. منافقوں کا جو کچھ انجام ہوا ہے، یہ ان کے اپنے کیے کا انجام ہے. جو کچھ انہوں نے کسب کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ان کو الٹ کر دیا ہے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ منافقوں کو ساتھ ملا کے رکھیں اور منافقوں کے ہاں ہم بھی آئیں جائیں، اپنا آنا جانا ہو، ان کو دور نہ کریں، یہ بھائی ہیں ہمارے، سمجھ جائیں گے. ان کے بارے میں ان مومنین کو قرآن یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ خدا جسے ہدایت نہیں کرنا چاہتا، تم اسے ہدایت کرنا چاہ رہے ہو. یعنی خدا سے بھی بڑھ کر ہدایت کے حامی ہو تم، خدا سے بھی زیادہ ہدایت کے طرفدار بن گئے ہو. کہ وہ طبقہ جو ہدایت نہیں پا سکتا، وما کانوا مہتدین، ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں، اور خدا نے بھی ان کو زمرہ ہدایت سے خارج کر دیا ہے، نکال دیا ہے، تم چاہتے ہو انہیں ہدایت کریں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے، اس کی ہدایت کی کوئی سبیل تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گی. تم جتن کر کے دیکھ لو، کوشش کر کے دیکھ لو، اس کی ہدایت کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. جس راہ پر اسے لاؤ گے، وہ وہاں بھی فساد کرے گا، وہ فتنہ کرے گا. اگر منافق کسی مدرسے میں آ جائے، مدرسے کو تباہ کر دے گا. منافق کسی انجمن میں چلا جائے انجمن کو تباہ کر دے گا، منافق کسی گروہ میں چلا جائے اس گروہ کو تباہ کر دے گا، منافق اگر کسی گھر میں چلا جائے اس گھر کو تباہ کر دے گا۔ ودو لو تکفرون کما کفرو، بس اوقات منافقین آ کر تمہارے ساتھ ایسی لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بھائی چارے کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں ان کی مرضی یہ ہے کہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن کافروں جیسے ہو جائیں۔ فتکونون سوا، برابر ہو جاؤ، جیسے منافق ہیں پست گھٹیا و ذلیل اور خدا کی نگاہوں میں پست، اسی طرح تم بھی اللہ کی نگاہوں میں اللہ کے ہاں تمہارا بھی وہی مقام بن جائے۔ یہ منافقین کی کوشش ہے، ان کی باتوں کے دھوکے میں مت آؤ۔ جب وہ آتے ہیں تمہارے ساتھ وحدت کی باتیں کریں، اتحاد کی باتیں کریں، بس پگھل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ انہی مومنوں کو سرزنش ہو رہی ہے کہ جو منافقین کی تجاویز سن کر دل میں نرم گوشہ پیدا کر کے اور امید پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے مومن بھائی ہیں، انہیں بھی ساتھ ملانا چاہیے، انہیں بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ انہی کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ تم دھوکے میں آ گئے ہو منافقین کے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی مت بناؤ، اپنا رہنما مت بناؤ، اپنا ولی مت بناؤ، اپنا سرپرست مت چنو ان میں سے کسی کو۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، البتہ اس صورت میں کہ جب یہ چھوڑ دیں، منافقت ترک کر دیں، کہ وہ پہلے سورہ بقرہ میں ذکر ہو گیا ہے کہ وما کانوا مہتدین، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ منافق سلجھ جائیں گے۔ کافر ہدایت پا سکتا ہے چہ بسا، البتہ اگر ختم اللہ کے درجے تک نہ پہنچ گیا ہو، اس سے پہلے پہلے کافر کو ہدایت ہو سکتی ہے، منافق ہدایت نہیں پائے گا جب تک یہ ہجرت نہیں کرتے، یعنی وہ چھوڑ نہیں دیتے، تمام اپنا سلسلہ منافقت و کفر سب کچھ ترک نہیں کر دیتے۔ اگر آپ ان پر اعتماد کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ ان کو دیکھو کہ جس چیز سے منسلک ہیں اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اگر کسی پارٹی سے وابستہ ہیں اس کو چھوڑ دیں، اگر کسی حزب کے افراد ہیں اس کو چھوڑ دیں، اگر کسی کو اپنا رہبر مانا ہوا ہے پہلے منافق کو، اس کو چھوڑ دیں۔ اعلان لا تعلقی و اظہار بیزاری کریں کہ ہم اب نہیں ہیں اس کے پیروکار، کھلا اعلان کریں، ہجرت کا یہ معنی ہے، ترک کر دیں، مکمل اعلان لا تعلقی کریں کہ نہیں کریں گے یہ ہرگز۔ فَإِن تَوَلَّوْا، ہجرت سے روگردانی کریں اگر، وہ اعلان نہ کریں، کھلا اعلان نہ کریں، اس صورت میں فَخُذُوا، اب یہ قرآن شدت بتا رہا ہے منافقین کے بارے میں، فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ، منافق اگر آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو آپ اس کو پکڑو، اسیر کرو، گرفتار کرو، قتل کرو اس کو۔ حیث وجدتموہم، جہاں ملے۔ ولا تتخذوا منہم ولیم ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو اپنے گروہ کے اندر، اپنی مومن جماعت کے اندر شامل مت کرو، نہ ولی بنو نہ نصیر بنو۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم، البتہ منافقوں کے گروہ ہیں کئی پہلوؤں سے، طریقہ کار ان کا مختلف ہے، روابط ان کے مختلف ہیں، طریقہ واردات ان کا ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کچھ بہت کھلے منافق ہیں اور منافقت میں بہت شدت ہے ان کے، کچھ ایسے منافق ہیں جو منافق ہیں لیکن فعال نہیں ہیں، ایکٹیو منافق نہیں ہیں، دل میں آپ کے بارے میں نفرت و بغض رکھتے ہیں، بظاہر آپ سے ملتے ہیں لیکن عملاً آپ کے خلاف اس وقت کسی فعالیت میں مومنوں کے خلاف مصروف نہیں ہیں، فقط قلبی بغض کی حد تک ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ باقاعدہ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ ہے ان کا، اور آپ کے خلاف فعال کردار ادا کر رہے ہیں، مومنوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ایسے منافقوں میں فرق ہے, قرآن نے بھی فرق کیا ہے کہ سب کے ساتھ آپ کا رویہ ایک جیسا نہ ہو. وہ منافق جو فعال نہیں ہیں لیکن منافق ہے, آپ اس سے محتاط رہو لیکن اس کے ساتھ جنگ نہ کرو, اسے ہوشیار رہو, آپ غافل نہ رہو لیکن اسے چھیڑو نہیں, آپ اسے اپنے حال پر رہنے دو. وہ منافق جو عملاً آپ کے خلاف فعال بھی ہے, سازشوں میں مشغول ہے اور مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ مل کر یا تنہا کسی فعالیت میں شامل ہے, اس کے خلاف آپ کے اندر شدت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تمام منافقین کو جس درجے کے اور کیٹیگری کے ہوں آپ ایک ہی ڈنڈے سے ہانکیں, سب کو ایک ہی طریقے سے سب کے ساتھ رویہ اختیار کریں. آپ منافقین کی صورتحال دیکھو, منافق جماعتیں اور منافق افراد و منافق ٹولے, ایسا ہی ہے. عملاً سارے منافق فعال نہیں ہوتے مومنوں کے خلاف, کچھ فعال ہوتے ہیں کچھ فعال نہیں ہوتے, کچھ منافق دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں کچھ نہیں ملے ہوتے, صرف آپ کے بارے میں بغض ہے ان کے دلوں کے اندر. الا الذین یصلون, یہ جو شدت بتائی ہے کہ پکڑو اور انہیں قتل کرو, ان یہ سزا فقط ان کو ہے جو فعال ہیں, ہٹ دھرم ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں باقاعدہ دشمنوں کے ساتھ مل کر یا تنہا, ان کو معاف مت کرو, ان پر رحم مت کھاؤ. ایک اور نقطہ جو منافقت ہی سے مربوط بھی کیا ہے قرآن کریم نے اور منافقت سے ہٹ کر بھی یہ مومنوں کے اندر بھی کمزوری پائی جاتی ہے, وہ بے جا رحم ہے. مجرموں پر رحم کرنا, اگر کسی مجرم کو سزا مل رہی ہے بعض اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں, اس سے بھی انسان کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. جب بھی کسی مجرم کے ساتھ دل میں اظہار ہمدردی پیدا ہو, انسان جان لے کہ منافقت کا جراثیم داخل ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بیج اگنا شروع ہوگا, کیونکہ میرے دل میں مجرم کے بارے میں ہمدردی کا احساس پیدا ہوا ہے. مجرم کے متعلق ہمدردی کا احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے. کہ بعض مومنین ایسے ہیں ان کے دلوں میں منافقین کے متعلق ہمدردی پیدا ہوتی ہے, جیسے مثالیں بھی دیں, رسول اللہ کے زمانے میں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اندر دو رائے ہیں, اور انقلاب اسلامی کی بھی مثال دی کہ انقلاب اسلامی میں بہت چوٹی کی شخصیت یعنی نمبر دو لیڈر جو امام کے بعد جانشین امام بھی تھے, ان کے دل میں منافقوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا, آغائی منتظری, اور منافقوں کا اڈہ بن گیا ان کا دفتر. اتنا خطرناک حد تک اڈہ بنا ان کا کہ آخر کار امام نے ان کو معزول کیا, اس پوزیشن سے ہٹایا اور یہ فرمایا کہ یہ خطرناک انسان ہے اس وقت انقلاب کے لیے, یہی انقلاب کا لیڈر, انقلاب کا کارکن اور انقلاب کے لیے قربانیاں دینے والا آدمی سادہ لوہی کی وجہ سے, سادگی کی وجہ سے, منافقین کے لیے نرم گوشہ و ہمدردی رکھنے کی وجہ سے اس وقت انقلاب کے لیے سب سے خطرناک بن گیا ہے, اس لیے برکنار کر دیا. اور ایسا ہی ثابت ہوا بعد میں کہ منافقوں نے ان کے دفتر کو اپنی آماجگاہ بنایا ہوا تھا, اڈہ بنایا ہوا تھا. یہ اس زمانے کا ایک زندہ نمونہ ہے, یہ قرآن مجید کی ان آیات کی ایک ثبوت ہے اس زمانے کا کہ اگر آپ نرم گوشہ رکھو گے منافق آپ کو نقصان پہنچائیں گے. شدت عمل ان منافقوں کے بارے میں ہے جو آپ کے بارے میں باقاعدہ فعال ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, منافق بسا اوقات مومنوں کے معاشرے سے یا مومن ملک سے بھاگ کر, حکومت سے بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ جا لیتا ہے, اور جہاں پناہ لیتا ہے اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے باقاعدہ پہلے سے. اگر اس قسم کی قوم کے اندر چلا جاتا ہے ان میں اور آپ میں معاہدہ ہے. او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم, یا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے ہاں جا کر پناہ نہیں لیتے جہاں آپ کا معاہدہ ہے, بلکہ خود منافق ہی آتے ہیں اور آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی قوم اور آپ دونوں کے درمیان لا تعلق ہیں, ہم نہ آپ کے خلاف ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. اگر اس طرح کا اظہار کرتے ہیں لا تعلقی کا تو بھی آپ ان کو قتل مت کرو، چھوڑ دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، چونکہ دو شدت یا انتہا پسندیاں ہیں قرآن روکنا چاہتا ہے، ایک انتہا پسندی منافقوں کے بارے میں ہمدردی رکھنا، اور ایک انتہا پسندی یہ کہ منافق منافق ہے جیسا بھی ہے، منافق کا بچہ بھی منافق ہے اسے بھی مار دو، یہ دونوں انتہا پسندی ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ منافق جو عملاً فعال ہے، وہ منافق جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ منافق جو کسی بڑی سازش کا حصہ ہے، اس منافق کی سزا قتل ہے و سزا موت ہے۔ لیکن وہ منافق جو غیر فعال ہے لیکن ہے منافق مسلم، اسے اپنا نہ بناؤ، اس کے ساتھ ہمدردی مت دکھاؤ، لیکن اسے قتل بھی نہ کرو، چونکہ آپ کے خلاف اس نے ابھی تک کوئی حرکت نہیں کی، فقط دل میں بغض رکھتا ہے آپ کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں۔ دوسری شدت پسندی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے آ کر یہ کہو کہ نہ منافق، جو بھی منافق جہاں بھی ملے، جیسا بھی منافق ہے، خاموش منافق، فعال منافق، ایکٹیو منافق، جو منافق ہے اس کو ختم کرو، یہ انتہا پسندی ہے۔ اسے قرآن فرماتا ہے یہ عدالت سے باہر ہے۔ صرف منافق ہونا منافق کے لیے نقصان دہ ہے، منافق کا فعال ہونا مومن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ایک شخص خدا نخواستہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور صرف منافق ہے، ابھی عملاً اس نے حرکت شروع نہیں کی، کسی ایسے سازشی گروہ کا حصہ نہیں بنا، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ جو بھی منافق ہے آپ اس کو ایک ہی درجے کے اندر شامل کرو، اسے اپنا نہیں بنانا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یوں نہیں کہ جو منافق فعال نہیں ہے اسے بھائی بنا لو، بھائی نہیں بنا سکتے، اپنا نہیں کہہ سکتے، وہ پھر بھی منافق ہے، وہ لا تعلق ہے، اجنبی ہے آپ سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، مومنوں کو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ناانصافی کرو گے کسی کے ساتھ بھی، قرآن ناانصافی کو ممنوع قرار دے رہا ہے، نہ آپس میں مومن ناانصافی کریں، نہ کافروں کے اوپر ناانصافی کریں، نہ منافقوں کے اوپر ناانصافی کریں۔ امیر المومنین کے نے شہادت کے سے پہلے جو وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں سے ایک چند وصیتیں قاتل کے بارے میں تھیں۔ ایک وصیت یہ تھی اسے بھاگنے نہ دیں، قاتل کو، ابن ملجم کو پکڑ لیں اس کو، یہ نہ ہو کہ سب امیر المومنین کے زخم اور حالت پر لگے رہیں اور قاتل اس سے فائدہ اٹھائے اور بھاگ جائے، اسے بھاگنے نہ دو، پکڑ لو۔ دوسرا یہ کہ امیر المومنین نے یہ وصیت کی کہ جو کھانا مجھے دو گے وہی اس کو بھی دینا ہے۔ امیر المومنین کے لیے دودھ لے کر آئے، حضرت نے فرمایا اس کو لیے بھی دودھ ہی لے کر جاؤ۔ تیسری وصیت یہ تھی کہ اس کو سزا دینی ہے، اگر میں بچ گیا تو میں خود دیکھ لوں گا، سزا دوں گا، اگر شہید ہو گیا تو آپ نے سزا دینی ہے، اور سزا میں ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، آپ نے بھی ایک ضرب لگانی ہے، ایک ضرب سے مر گیا مر گیا، نہ مرا تو دوسری ضرب کا حق نہیں بنتا آپ کو۔ وہ آپ توجہ فرمائیں، یہ ہے عادلانہ حکومت، عادل حاکم، عادل اس کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسے مسلح نہیں کرنا، یعنی اس کے اعضاء نہیں کاٹنا، نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد، یہ نہیں کہ اس کا کان کاٹ دو، غصے میں شدت میں بسا اوقات ہوتا ہے، چونکہ وہ بہت بڑا ظلم کیا، اس نے امیر المومنین کو شہید کیا، ہر آدمی تیش میں ہوتا ہے، تیش میں آ کر کوئی اس کی آنکھ پھوڑ دے، کوئی اس کو کان کاٹ دے، کوئی اس کا ناک کاٹ دے، کوئی اس کے ہاتھ کاٹ دے، کوئی اس کو اور لات ٹھوڈا مارے، یہ کام نہیں کر سکتے آپ۔ یعنی دین اجازت نہیں دیتا کہ ابن ملجم جیسے مجرم کے ساتھ بھی آپ ناانصافی کرو، بھلے اس کو سزا دو جس کا وہ مستحق ہے، وہ سزا اس کو ملنی چاہیے، سزا موت اس کی سزا ہے، اور وہ بھی ایک ضرب سے۔ اگر ایک ضرب میں نہ مرا دوسری ضرب چھوڑ دو اس کو، چونکہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے. منافقوں کے بارے میں بھی آپ نے فرق کرنا ہے. اول یہ کہ نرم گوشا نہ ہو، کسی قسم کے منافق کے بارے میں مومن کے دل میں نرم گوشا نہ ہو، ہمدردی نہ ہو. منافق کے متعلق ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے اندر بھی منافقت پیدا ہو رہی ہے، چونکہ اس کو منافق سے ہمدردی ہو رہی ہے. یہ آغاز منافقت ہے مومن کے دل میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر خدا چاہتا تو یہ کثرت میں تھے، دشمن تم سے زیادہ تھے، اور تمہارے اندر کے چھپے ہوئے منافق دشمنوں سے ملے ہوئے تھے. یہ اندرونی چھپے ہوئے دشمن اور باہر کے کھلے دشمن، کافر اور منافق دونوں لشکر مل کر تم پر مسلط ہو سکتے تھے اگر خدا چاہتا. وہ زیادہ بھی تھے، ساز و سامان زیادہ تھا ان کے پاس، اسلحہ زیادہ تھا، فوج زیادہ تھی، تیاری زیادہ تھی ان کی. اگر وہ چاہتے تو تم، اگر اللہ چاہتا تو وہ تم پر مسلط ہو جاتے، لیکن پھر بھی خدا نے نہیں چاہا، اور یہ کافر اور منافق تم قلیل جماعت پر مسلط نہیں ہوئے، حاوی نہیں ہوئے. بس اس کا خیال رکھو تم بھی کہ تم نے ناانصافی نہیں کرنی. دین کا راستہ اور انتقام کا راستہ دو الگ راستے ہیں. دین کا راستہ انتقام کا راستہ نہیں ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے آپ عزیزان جوانان. ممکن ہے ابھی جو سمائی دین ہے، سنا سنایا ہے، آبائی دین ہے، خواتین سے سیکھا ہے، ذاکروں خطیبوں سے سیکھا ہے، اس کے مطابق نہ ہو. دین انتقامی جذبہ پیدا نہیں کرتا، عدل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، نہ انتقام. یہ جتنے کافر و منافق تھے جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا، اور حد کی ستانے میں، اس سے زیادہ ستا نہیں سکتے تھے. مثلا جنگ احد میں رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا، وہ چچا جو رسول اللہ کو بہت عزیز تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، حمزہ. اور علی علیہ السلام نے بعد میں حسرت کی کہ کاش چچا حمزہ ہوتے میرے ساتھ، عباس کے بجائے حمزہ ہوتے. علی علیہ السلام نے دو رشتہ داروں کے بارے میں شکوہ کیا کہ ان کے بجائے وہ دوسرے دو ہوتے تو بہت بہتر ہوتا. ایک بھائی کے بارے میں کہا اس بھائی کے بجائے دوسرا بھائی ہوتا تو آج میری پشت بہت مضبوط ہوتی، میری پوزیشن بہت مضبوط ہوتی. اس بھائی کے بجائے اگر وہ بھائی ہوتا، اور ایک چچا کے بارے میں کہا اس چچا کے بجائے وہ چچا ہوتا تو آج میں بہت مضبوط ہوتا. ایک چچا تھے عباس، یہ جن کی اولاد بنو عباس کہلاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے بھی چچا تھے، امیر المومنین کے سگے چچا تھے، حضرت ابو طالب کے بھائی تھے عباس. یہ رہے، آخر تک رہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد، ان کی کافی بعد میں وفات ہوئی ان کی. ان کے دو مشہور بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس. علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چچا کے بجائے وہ چچا ہوتا حمزہ تو میں بہت بہتر حالت میں ہوتا. اور ایک اپنے بھائی عقیل کے بارے میں کہا کہ اس بھائی کے بجائے اگر وہ بھائی ہوتا جعفر طیار تو آج میں بہت مضبوط ہوتا. یہ بھی بھائی ہے، وہ بھی بھائی ہے، لیکن وہ بھائی کہاں اور یہ بھائی کہاں، اور وہ بھی چچا ہے یہ بھی چچا ہے، لیکن وہ چچا کہاں اور یہ چچا کہاں، بہت فرق ہے دونوں کے اندر. ہیں دونوں مسلمان، ہیں دونوں مومن، دونوں رسول اللہ کے بنو ہاشم سے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کرداروں میں، بہت فرق ہے. جس طرح امیر المومنین کے بیٹوں میں فرق ہے، محمد ابن حنفیہ کہاں اور ابو الفضل العباس کہاں، یہ دونوں حضرت زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، مائیں الگ الگ ہیں دونوں کی، ایک ام البنین کا بیٹا ہے، ایک حنفیہ کا بیٹا ہے. لیکن کتنا فرق ہے ام البنین کے بیٹے میں اور اس میں، محمد ابن حنفیہ میں. یہ دونوں کربلا کے وقت موجود تھے، ایک مدینے میں ہی رہا، ایک کربلا جا کے شہید ہو گیا، وفا کا ایک سمبل بن گیا۔ دونوں علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن فرق ہے بہت، یہ بیٹا کہاں اور وہ بیٹا کہاں۔ حمزہ اتنی عزیز تھے، اس عظیم حمزہ کو ابو سفیان کی بیوی معاویہ کی ماں نے غلام رکھا ہوا تھا، پالا ہوا تھا، بہت ہٹا کٹا تکڑا غلام افریقی ابشی، اور اسے کہا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کرو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس غلام نے یہی کیا، اپنی آزادی کے لیے چھپ کے آیا اور حضرت حمزہ کو نیزہ مارا، شہید کر دیا۔ پھر ہندہ آئی، خنجر لے کر حضرت حمزہ کا جگر چاک کیا، سینہ پھاڑا، جگر نکالا اور دانتوں میں دبایا اور چیخنے لگی، پھر اور پھر گستاخی کے ساتھ رسول اللہ کا نام لے کر کہنے لگی، ہے محمد آج دیکھ یہ حمزہ جس نے میرے بھائی مارے ہیں، جس نے میرے عزیز مارے ہیں، میں اس کا جگر اپنے دانتوں سے چبا رہی ہوں۔ اور یہ منظر سب دیکھ رہے تھے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے تھے آنکھوں سے۔ بعد میں رسول اللہ مکہ فتح کر لیا، یہ عورت وہیں تھی، ابو سفیان بھی یہیں پر تھا۔ ابو سفیان جس نے سارے فتنے رسول اللہ کے خلاف اس نے لڑے، جنگوں کی قیادت اس نے کی، یہ بھی مکہ میں تھا۔ رسول اللہ کے ساتھیوں نے، جذباتی ساتھیوں نے نعرہ لگایا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج چن چن کے مارو، بدلے لو، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان کو۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، آج انتقام کا دن نہیں ہے، بلکہ آج عفو و درگزر کا دن ہے۔ اور حتیٰ اس عورت کو جس نے رسول اللہ کے چچا کا جگر چبایا تھا، حمزہ سید الشہداء کا، اس کو بھی چھوڑ دیا، کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے۔ دین کا مقصد انتقام لینا نہیں ہے عزیزان ایمان، مجرم کو بھی جب دین سزا دیتا ہے مقصد انتقام نہیں ہے۔ انتقام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنا، دل کی بھڑاس نکالنا، ایک جوش، جذبہ، غصہ دل میں پیدا ہوتا ہے، انتقام اس کو ٹھنڈا کرنے کا نام ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنا انتقام کہلاتا ہے۔ یہ دین میں نہیں ہے، مجاز نہیں ہے، یہ جاہلیت میں ہے انتقام۔ پھر دین کیوں سزائیں دیتا ہے مجرم کو؟ دین سزائیں دیتا ہے نظام کے تحفظ کے لیے، نہ انتقام کے لیے۔ نظام کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، نظام قائم کرو اور اس عادلانہ نظام کے اندر سب کو موقع دو۔ جو بدنظمی کرتے ہیں ان کو سزا دو، نہ اس وجہ سے کہ اپنا دل ٹھنڈا کرو، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نظام کو خراب کیا ہے، نظام کو نقصان پہنچایا ہے، نہ کہ میرے اندر ایک غصہ ہے، جذبہ ہے اور وہ میں نے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس لیے کربلا کی انتقامی تحریکوں میں کوئی بھی امام شامل نہیں تھے، کوئی معصوم انتقامی تحریکوں کا حصہ نہیں تھے۔ امام سجاد موجود تھے، امام باقر موجود تھے، امام صادق موجود تھے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ انتقامی تحریکیں شروع ہوئیں، ایک میں بھی امام شامل نہیں ہوئے، چونکہ امام انتقام لینے کے لیے نہیں ہوتا۔ رسول انتقامی لیڈر کا نام نہیں ہے، رسول و امام اللہ کے نظام کا ستون ہے، الہی نظام کا حامل ہے، اور ممکن ہے سخت سزائیں دے، لیکن نہ اس لیے اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، بڑاس نکال لے، اس لیے کہ نظام خدا پائیدار رہے۔ اس لیے علی علیہ السلام جب عمرو ابن عبدود کو، یہ ایک عمل، یہ جنگ خندق، جس طرح رسول نے فرمایا تھا کہ کل کا کل دین، کل کے کل ایمان کے مقابلے میں کل دین جنگ خندق سے سمجھا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین نے عمرو ابن عبدود کو گرایا، ضرب لگائی اور وہ زخمی ہوا، اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اب آخری ضرب لگا کر اس کا وار کام تمام کرنا تھا۔ جنگ کا طریقہ جو تن بے تن جنگ ہوتی ہے، دو بے دو، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یا ایک ہی ضرب میں وہ مر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو، جب تک مرتا نہیں ہے یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ امیر المومنین نے اسے گرایا، گرا کر اس کے سینے پر سوار ہوئے کہ اس کو ضرب آخر وارد کریں اور کام تمام کریں اس کا۔ اس نے تھوک دیا امیر المومنین پر، توہین کی، گستاخی کی، اور جو ہی اس نے تھوکا امیر المومنین نے اس کو چھوڑ دیا، ہٹ گئے اس کے سینے سے۔ تھوڑی دیر تلوار لے کے، امیر المومنین بھی زخمی تھے، اس نے بھی ضرب لگائی، امیر المومنین بھی زخمی تھے۔ اس میں امیر المومنین تھوڑا سا اس کے جسم کو چھوڑ کر دور گئے، گھوم کے پھر واپس آئے، اور پھر ضرب لگانے کے لیے جب آئے تو عمر ابن عبدود پوچھتا ہے خود امیر المومنین سے کہ یہ کیا کیا آپ نے، میں آپ کے بس میں تھا، اختیار میں تھا، اور میں نے یہ توہین گستاخی جان بوجھ کے کی، اس لیے کہ میں زیادہ دیر اپنے دشمن کے زانوں تلے یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ بہادر شجاع آدمی کافر بھی ہو ذلت کو قبول نہیں کرتا، پھر بھی اسے ذلت لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ بہت مشہور تھا، پورے عرب میں چرچا تھا، عمر ابن عبدود معروف ترین جنگجو تھا، اور لشکر کفر کی طاقت تھا، ریڑھ کی ہڈی تھا وہ۔ امیر المومنین اس طرح عرب کے اندر، پورے عرب جاہلیت کے اس سارے قبیلوں کے اندر مشہور جنگجو نہیں تھے اس وقت۔ مسلمانوں کو پتا تھا امیر المومنین کتنے جو دلیر ہیں، لیکن ابھی باقی عرب قبائل میں وہ شہرت نہیں تھی۔ اس لیے جب امیر المومنین اس کے مقابلے کے لیے گئے تو اس نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں، آپ کون ہو؟ تو حضرت نے کہا میں علی ہوں، مثلا حیدر ہوں میں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا، یہ نام سنا نہیں ہے، آپ جو کسی میری ٹکر کے بندے کو بھیجو جو میرے جیسا ہو۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ تجھے اندازہ ہو جائے گا، تیرا یہ غرور جلدی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو ایک دفعہ آزما کے تو دیکھ۔ چونکہ امیر المومنین کی عمر بھی کم تھی، قد بھی چھوٹا تھا اس سے، امیر المومنین کا جسم جنگجوؤں والا نہیں تھا، دیکھ کر کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنا بہادر آدمی ہوگا، درمیانہ قد تھا امیر المومنین کا، باقی لمبے قد کے تھے امیر المومنین، درمیانے قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے۔ وہ ظاہر ایسے آدمی سے توقع نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے نا بہت جسم، جسمانی طور پر ایسا باڈی فٹنس، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ پہلوان ہے۔ جسمانی طور پر امیر المومنین جو دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں ہوگا یہ کس، اور اسی وجہ سے کئی جنگوں میں ایسے ہوا۔ عمر ابن عبدود نے کہا کہ یہ آپ مثلا بچہ ہے میرے سامنے، نا تجربہ کار ہے، میں ایسے جنگجو سے لڑنا ہی اپنی خلاف شان سمجھتا ہوں، آپ جاؤ کوئی میری ٹکر کا بندہ بھیجو اگر ہے تو۔ امیر المومنین نے کہا تجھے جلدی اندازہ ہو جائے گا، غلط فہمی تیری دور ہو جائے گی، ابھی تو آزما کے تو دیکھ۔ جب اس نے آزمایا تو اسے پتہ چل گیا کہ نہ، اصل میں اس کی ٹکر کا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں تھا کون ہے یہ۔ اب اپنے دشمن، ذرا علی علیہ السلام دشمن ہے اس کے، وہ آیا اتنی کروفر کا پہلوان، دشمن کے زانوؤں کے نیچے زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور یہ بڑی ذلت آمیز حالت ہوتی ہے کسی بھی بہادر انسان کے لیے۔ اس نے اس لیے یہ گستاخی کی کہ میں علی کو غصہ دلاؤں، تیش دلاؤں، تاکہ جلدی ختم کریں میری زندگی، میں یہ لمحات زیادہ دیر نہ دے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے جلدی وار کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی، اور آپ نے الٹ کیا، میں نے جو ہی گستاخی کی، توہین کی، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اور تھوڑی دیر وقت گزار کے پھر آئے دوبارہ واپس۔ اس کا فلسفہ کیا، اس کا ماجرا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں انتقام تو نہیں لے رہا تھا تجھ سے، میں تو اللہ کا حکم بجا لا رہا تھا، میں خدا کی خاطر تجھ سے لڑ رہا ہوں، نہ اپنی، نہ پہلوانی دکھانے کے لیے، نہ خود نمائی کے لیے کہ میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، دنیا دیکھے کوئی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا، نہ میں خود نمائی نہیں کر رہا، اللہ کا حکم تھا، رسول خدا کا حکم تھا جو میں آ گیا۔ اور تجھے خدا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا، لیکن تو نے ایسی حرکت کی کہ مجھے غصہ دلا دیا، تو نے گستاخی کی، مجھے غصہ آیا۔ اگر اس غصے کی حالت میں میں تجھے مار دیتا، یہ انتقام ہو جاتا، جبکہ میں جہاد کر رہا تھا۔ انتقام اور جہاد میں فرق ہے۔ اگر انتقامی جذبے کے ساتھ کسی کو مار دیا، یہ جہاد نہیں ہے، الہی حکم کے تحت مارنا جہاد ہے، اللہ کے حکم سے مارنا جہاد ہے۔ اگر ادھر سے جیسے ہے ہمارے معاشرے کے اندر، گھر جاتے ہیں بتاتے ہیں جی آپ پڑوس کے بچوں کو آج اس نے مارا، پڑوسی نے، اچھا مارا، میرے بچے کو مارا اس نے، اٹھتا ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے کہیں اسی پاکستان کی کہیں سی خبر تھی کہ مرد گھر میں آیا، اسے کہا کہ پڑوس والوں نے بچے کو مارا ہے، وہ نکلا پستول لے کے جا کے پڑوس کو گولی مار دی۔ انتقام، دل کی بھڑاس نکالنا۔ دین باریک راستہ ہے، انتقامی جذبہ بس اوقات دین سے باہر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے انتقام لینا ہے آپ نے، نہ، چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ القتل بالقتل، قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، امیر المومنین نہ کہتے کہ ابن ملجم کو سزا دے دینا۔ اللہ کا حکم ہے، یہ جاری ہونا چاہیے، اجرا ہونا چاہیے اللہ کا حکم، القتل بالقتل، اس نے قتل کیا، یہ قتل ہو جائے۔ اور ساتھ فرمایا ایک ہی ضرب سے قتل ہو، ایک سے زیادہ ضرب سے قتل نہ ہو۔ ہم جاہلیت کے زمانے میں پرورش پا کے اللہ کے لیے جہاد نہیں کر سکتے جب تک دین میں تربیت نہ پا لیں۔ خدا کی راہ میں کام، یہی دشواریاں ہیں اس کی، مشکلات یہ ہیں اس کی۔ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ اگر یہ منافق چاہتے دشمنوں کے ساتھ مل کر، یہ زیادہ بھی تھے، خدا چاہتا کہ تم پر مسلط ہو جاتے، حاوی ہو جاتے، تم مسلمانوں کو شکست دیتے، ایسا نہیں ہوا، تو آپ بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھو، منافقوں سے ہوشیار رہو، ان کے ساتھ ہمدردی مت رکھو، انہیں بھائی مت بناؤ، انہیں اپنا مت سمجھو، لیکن یوں بھی نہیں کہ منافق فعال ہو وغیر فعال اس کو قتل کرتے جاؤ۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، ایک اور گروہ ہے، ستجدین، آپ ایک اور گروہ پاؤ گے منافقوں کا، یریدون ان یأمنوکم، وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تم ایک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن نہ ہم آپ کے خلاف کوئی عملی کارروائی کرتے ہیں، نہ آپ ہمارے خلاف کوئی عملی کارروائی کریں۔ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو پرامن رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم قبیلے کے ساتھ بھی پرامن رہنا چاہتے ہیں، اگر یہ آئیں اور اس قسم کا امن کا تجویز دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے ہم چھیڑیں گے نہیں آپ کو، جب تک آپ نے کوئی کاروائی نہ کی، جب تک کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، ہم بھی تمہیں چھیڑیں گے نہیں۔ اگر یہ دوبارہ یہ معاہدہ توڑ کر فتنے کی طرف آتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو بھی اجازت ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کرو۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ، اور اگر یہ معاہدے سے باز نہ آئے اور انہوں نے پھر کاروائیاں شروع کر دیں، پھر اس کے بعد فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے بدعہد منافق گروہ کے لیے آپ کو اجازت ہے، ان کو جہاں پاؤ پھر قتل کر دو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات ذہن سے رکھنا کہ چونکہ شیعہ کے اندر یہ مشکل ہے عزیزان، اس کی وجہ یہ کہ شیعہ کے اوپر ظلم بہت ہوا ہے، شیعہ کے ائمہ پر بہت ظلم ہوا ہے، اہل بیت پر بہت ظلم ہوا ہے، شیعہ مومنوں پر بہت ظلم ہوا ہے، تاریخ میں جتنا ظلم شیعہ پر ہوا ہے اتنا کسی پر، کسی فرقے پر، کسی مذہب پر، کسی قوم پر اتنا ظلم نہیں ہوا تاریخ کے اندر۔ اور جو بہت جن پر ظلم ہوتا ہے وہ ایک خطرے میں اور بھی ہوتے ہیں، ایک تو ظلم کا خطرہ، دوسرا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر عقدے بن جاتے ہیں، نظام کو بھول جاتے ہیں، مذہب کو بھول جاتے ہیں، اور شخصی اناد دل میں بٹھا لیتے ہیں، چند افراد کا اناد، اور ان سے فقط انتقام ان کے دل میں، چونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے سارا، یہ خطرہ رہتا ہے ایک مذہب کے پیروکاروں کو، ایک آئیڈیالوجی کے پیروکاروں کو یہ خطرہ ہے، یہ ان کے لیے بہت اہم نقطہ ہے کہ جب ایک آئیڈیالوجی کے پیروکاروں کو ظلم کیا جائے، ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے۔ مثلا میں مثال غیر شیعہ کی دیتا ہوں تاکہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے۔ فرض کریں گے عیسائیوں کے اوپر کمیونسٹوں نے ظلم کیا ہے، سٹالن نے بہت ظلم کیا روس کے اندر، 60 لاکھ عیسائی اس نے مار دیے روسی، اور اس سے بھی زیادہ اس نے بہت قتل عام کیا۔ یہاں ممکن ہے کہ کسی کے دل میں فقط سٹالن کی دشمنی پیدا ہو جائے کہ یہ غلط آدمی ہے، اس نے ہمیں بہت ستایا ہے، کمیونزم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لینن ٹھیک ہے، مارکس ٹھیک ہے، ان کے باقی نظریات، حکومت، پالیسیاں، ان سے سب کو چھوڑ کے بھول کے، چونکہ ظلم انہوں نے نہیں کیا، ظلم سٹالن نے کیا ہے، بس سٹالن ہمارا اصلی دشمن ہے۔ جس طرح یورپ کے اندر ہٹلر کے ساتھ کینہ پیدا ہو گیا ہے، یہودیوں کے اندر ہٹلر کے بارے میں کینہ پیدا ہو گیا ہے، یہودیوں نے ایک افسانہ بنایا ہے ہولوکاسٹ کا، قتل عام کا، یعنی نسل کشی، ہولوکاسٹ نسل کشی کو کہتے ہیں، کہ یہودیوں کی نسل کشی کی ہے، ہٹلر نے کروائی ہے، بس ہٹلر کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ کینہ نہ پیدا ہو، دین یہ نہیں بنانا چاہتا، ساری نسلیں آئیں ایک آدمی کا کینہ دل میں رہ کے لے کر پرورش پاتی رہیں، اور اسی پر مثلا آج جتنے یہودی ہیں ان کے ہاں جرمنی میں نازی، ہٹلر کے پیروکاروں کا نام نازی گروپ ہے، نازی ہٹلر کو روزانہ سلام کرتے ہیں، ہر نازی جو صبح اٹھتا ہے، جرم ہے چونکہ پابندی ہے لہذا اوپن اسمبلی نہیں کرتے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں اٹھ کر سب سے پہلے ہٹلر کی تصویر مجسمہ رکھا ہوتا ہے، اور اٹھ کر سب سے پہلے اس کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھا کے ہائیڈ ہٹلر، درود ہٹلر پر، سلام ہٹلر پر، اس کو سلام کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے یہودی و جو جن کے دلوں میں ہٹلر کا کینہ ہے، یہ روزانہ اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہودی ہٹلر پر لعنت کرتے ہیں، بار ہٹلر لعنت، یہ اس جذبے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے جب انتقام شخصیت دل میں دشمن بن جاتی ہے، نظام دشمن نہیں رہتا، سسٹم، مثلا کفر دشمن نہیں رہا، کفر سے توجہ ہٹ جاتی ہے، شرک سے توجہ ہٹ جاتی ہے، منافقت سے توجہ ہٹ جاتی ہے، جبکہ دین جو محاذ کھڑے کرتا ہے وہ نظریاتی محاذ آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ دین نے آپ کو کہا ہے کہ مومن کا ایک محاذ ہے، اور وہ کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں طاغوت، توجہ کریں، انتقامی قومیں کبھی بھی طاغوتوں کے مقابلے میں نہیں آتے ہیں، چونکہ ان طاغوتوں نے ان کا نقصان نہیں کیا، کہتے ہیں طاغوت ہے لیکن اس نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، پوچھتے ہیں اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑا، جب کچھ نہیں بگاڑا تو واقعی پھر ہمیں اس کے کیوں مخالفت کر، مثلا مشرف نے کیا بگاڑا، کچھ بھی نہیں بگاڑا، جب کچھ نہیں بگاڑا تو ہم کیوں اس کے خلاف بولیں۔ ابھی دنیا میں بہت سارے طاغوت ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا، کچھ بھی نہیں بگاڑا ہمارا، مثلا ترکی کے حاکم نے کیا بگاڑا آپ کا، مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا بگاڑا؟ کچھ بھی نہیں کہا. پاکستانیوں کو کیا کہا اس نے؟ الٹا بسیں دیں آپ کو لاہور میں جھولے لینے کے لیے، احسان کیا آپ پر. اس کے طاغوت ہونے سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، جبکہ دین جو جذبہ ابھارتا ہے، نفرت ابھارتا ہے، وہ طاغوتیت کے خلاف ابھارتا ہے. اور طاغوتیت کے خلاف نفرت اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتی، چونکہ یہ نفرت پہلے ہی انتقامی شکل اختیار کر کے شخصیات کے بارے میں قائم ہو چکی ہے. اب اتنا تو بڑا ذخیرہ نہیں ہوتا نفرت کا انسان کے پاس کہ اس کو ذاتی انتقام کے لیے بھی استعمال کرے اور اس کو دین کے لیے بھی استعمال کرے. اگر ذاتی انتقام میں آ گئی، پھر دین کے لیے یہ نفرت نہیں استعمال ہو سکتی. مثلا ابھی آپ سروے کرا لیں، پاکستان میں شیعوں سے سروے کروائیں، پوچھیں کہ امریکہ نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں بگاڑا ہے. جب کچھ نہیں بگاڑا ہے تو ہم کیوں کہیں مرد آباد امریکہ؟ یہاں دین اور بے دینی کی سرحد الگ ہو جاتی ہے. ہم اس وقت امریکہ کے خلاف ہوں گے جب امریکہ ہمیں ذاتی نقصان پہنچائے اور انتقام ذاتی ہم لینا چاہیں، پھر ہم امریکہ کے خلاف ہوں گے. مکتبی مخالفت یہ ہے کہ چونکہ امریکہ طاغوت ہے، طاغوت کا آپ کو نقصان پہنچانا ضروری نہیں ہے، یہی کہ طاغوت ہے اللہ کے دین کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے. مثلا امیر المومنین کہتے تھے اٹھو معاویہ کے خلاف لڑو گے، یہ طاغوت ہے. وہ بہت سارے کہتے تھے معاویہ نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے ہم اس کے خلاف لڑیں. کوفی یہ سوال پوچھتے تھے کیا نقصان کیا معاویہ نے ہمارا. عبید اللہ ابن زیاد ان کوفیوں کو یہی کہتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب لشکر بنایا تو اس نے ایک کو کھڑا کیا، کہا تو بتا معاویہ نے یزید نے تیری بھینس چرائی ہے؟ کہتا تھا نہیں. بکری چرائی ہے؟ کہتا تھا نہیں چرائی. تیری ماں کو چھیڑا ہے؟ کہتا نہیں چھیڑا. بہن کو چھیڑا؟ نہیں چھیڑا. کہتا پھر تو پاگل ہے کہ یزید کے خلاف اٹھ کے مرد آباد کہتا ہے تو. وہ کہتا تھا یہ بات تو ٹھیک ہے، دلیل تو بڑی مضبوط ہے اس کی، نہ یزید نے میری بکری چھیڑی، نہ بھینس چھیڑی، نہ ماں بہن چھیڑی، تو میں کیوں خامخواہ میں یزید کا مخالف بن گیا ہوں. اسی دربار میں اس نے یزید کے مخالف سے زندہ باد یزید کے نعرے لگوائے. چونکہ عربوں میں انتقام دین میں اور اسلام، دین اسلام میں اور عرب جاہلیت میں یہ فرق تھا. عرب جاہلیت انتقام کی بنیاد پر مخالفت تھی اس کی، دین کی نظام کی بنیاد پر مخالفت تھی، نظریے کی بنیاد پر. دین یہ نہیں کہتا تھا کہ اس نے تمہارا نقصان کیا ہے اس وجہ سے تم اس کے مخالف ہو، نہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے اس وجہ سے اس کے مخالف بنو تم. لہذا دین تو کبھی بھائی کے خلاف اٹھ کے کھڑا کر دیتا ہے، باپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا کر دیتا ہے. وہ ماں باپ جنہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ فائدہ دیا ہے، لیکن یہ چونکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، دین کہتا ہے ان کے خلاف بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے بھائی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی کہ انتقامی جذبہ نہ الہی نظام کے ساتھ حمایت کا جذبہ ہو، وہ جہاد دراہ خدا ہوتا ہے. اگر ایک انسان تقریر کرے، اپنے دل کی بھڑاس نکال کے اپنا دفاع کر رہا ہو اور اپنے ذاتی دشمن کو سرکوب کر رہا ہو، ممبر دین کا استعمال کر رہا ہو، یہ غیر دینی بات کر رہا ہے، غیر اسلامی حرکت انجام دے رہا. سورہ آل عمران میں چند آیات اسی موضوع سے متعلق ہیں. یہ نقطہ جو عرض کیا ہے ابھی کہ دین انتقامی بنیاد نہیں ہے بلکہ نظریاتی بنیاد ہے، یہ اشارہ ہے صرف، ابھی اس میں بات واضح نہیں ہوئی. چونکہ وہ قوم جو نسل اندر نسل انتقامی جذبوں سے پلی ہے، وہ اتنے چھوٹے سے اشارے سے بات اس کے لیے حل نہیں ہوگی. چونکہ ہم اسی طرح پرورش ہوئی ہے، ہماری پرورش انتقامی جذبے، لہذا طاغوتوں کے سائے میں ہیں، طاغوت ہمیں قبول ہیں، حساسیتیں نہیں ہیں اور چھپ کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں. انتقامی جذبہ کہیں بھی اگر نکالنے نہ دیا، چھپ کے نکال لیتے ہیں. ایک مملکت میں ایک رسم مسلمانوں کی تھی وہ نہیں ادا کرنے دیتے تھے، انہیں پابندی تھی کہ یہ اس ملک میں جائز نہیں، جیسے جانور ذبح نہیں کرنے دیتے، بعض ممالک میں قانون ہے کہ آپ گھر میں جانور ذبح نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان چونکہ قربانی انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ آ کے ٹوائلٹ میں جانور ذبح کر لیتے ہیں، قربانی خون سارا ٹوائلٹ میں بہہ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے گھر میں جانور ذبح کیا، اسی طرح ایک رسم پہ پابندی تھی اس ملک میں اور یہ ٹوائلٹ کے اندر چھپ کے وہ رسم پوری کر لیتے تھے، مذہبی رسم اپنی، چونکہ ایک جذبہ ہے پورا کرنا ہے، انتقامی جذبے اسی طرح ہوتے ہیں، کہیں بیٹھ کے گالی دے لی بس ٹھنڈا ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا میرا۔ گالی دے کے دل ٹھنڈی کر لینا، یہ انتقامی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سوائے اس بڑھاس کے اور کوئی مقصد، ہدف، نظریہ، دین، آئین، نظام کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کام ہے گالی دینا، دل ٹھنڈا کرنا۔ یہ قوم کبھی بھی میدان نہیں لے سکتی، مثلا آپ ایک پہلوان کو میدان میں اتاریں اور وہ پہلوان اس دوسرے پہلوان کا جانی دشمن ہے، ذاتی دشمن ہے، کینہ لے کر اس کا کشتی لڑنے گیا ہے، اور ایک پہلوان صرف پہلوانی کے لیے آیا ہے، اس کے اندر دشمنی نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، وہ صرف آیا ہے کھیل کے لیے، ایک گیم کرنے کے لیے آیا ہے، کون جیتے گا یہاں پر، یہ جو انتقام سے بھرا ہوا ہے یہ ہار جائے گا، یہ چونکہ پہلوانی دو پیچ کا نام ہے، مہارت و ہوشیاری کا نام ہے، اور جو انتقامی جذبے میں گرا ہوا ہوتا ہے وہ ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس کو دو تین تھپڑ ماروں، بس مار بھی لیتا ہے لیکن میچ ہار جاتا ہے، یہ اس کو دو تین گالی دے لوں، میں دے لیتا ہے، ٹھیک ہے، کھاڑے میں اترا جا کر اس کو ایک دو گالیاں دی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے اس کو چاروں شانے چت کر دیا، سب کے سامنے ہرا دیا، میدان اس کا ہے۔ یہ نقطہ لیڈروں کو خصوصاً معلوم ہونا چاہیے، مبلغوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی قوم کے اندر انتقامی نفرت پیدا کر کے وہ درحقیقت میدان دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا مثلا نظام امامت و ولایت قائم ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مکہ میں ہو سکتا ہے، مدینہ میں ہو سکتا ہے، جہاں ایک بھی ولایت کا قائل نہیں تھا تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن انتقامی جذبوں سے نہیں ہو سکتا، نظریاتی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نظام امامت کی برپائی کو اپنی کامیابی سمجھیں پھر ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم دل ٹھنڈا کرنا اور وہ بقول یہ سرائیکی زبانوں والوں کی کہ دوسرے کی ہاں جلانا اگر ہدف ہو ہمارا، کہ ایسی بات کرو جو اس کی ہاں جل جائے، یہ ہاں کا ترجمہ بھی مشکل ہے کسی اور زبان میں، ہاں کہتے ہیں یعنی انسان اندر اور باہر سے بالکل جل کے انگارہ ہو جائے، کہ ایسی بات کرو کسی آدمی کو بالکل جل بن جائے اور بتا بھی نہ سکے کہ اس کو تکلیف کتنی پہنچی ہے، ہاں جلانا یہ ہمارا ہدف ہے۔ اپنا مذہب نہیں پیش کر سکتے، اپنا نظریہ، اصل ہم ناکام ہیں، ابھی تک اپنا سیاسی نظام ہی دنیا کو متعارف نہیں کروا سکے، مہلت نہیں ملی، اسی بڑاس کے اندر چکر میں رہے، تربیت ہماری ایسی کی گئی ہے، بتایا ایسے گیا ہے کہ آپ ہو بڑاسی اور آپ کے دشمن طاغوت نہیں ہیں، اور دین جدھر کہتا ہے وہ چھوڑو، جدھر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو پکڑو، بس ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کی بنیاد جنہوں نے ظلم کی رکھی ہے، یہ انہی کا میراث ہے، لیکن ساری توانائی انسان بڑھاس نکالنے میں لگائے پھر مقصد نہیں پا سکتا اپنا، اس کو نفرت کا ایک حصہ طاغوتی نظام کے خلاف استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران میں چند آیات ہیں، بھلے آیا 152 53 اور 54 میں منافقت کا ایک اور چہرہ قرآن کریم پیش کر رہا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جنگ احد میں مسلمان لڑ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ مومنوں کے ساتھ جو کیا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، مسلمان لڑے دلیری سے لڑے، یہاں بھی کافر زیادہ تھے مسلمان تھوڑے، لیکن دلیری سے لڑے، حکمت عملی سے لڑے اور کامیاب ہو گئے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ، اللہ کے اذن سے تم انہیں لڑ رہے تھے اور پچھاڑ رہے تھے، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر تم سست ہو گئے، لڑتے لڑتے تھک گئے، خستہ ہو گئے، فشل تھکاوٹ خستگی، وَتَنَازَعْتُمْ اور آپس میں الجھ پڑے، جنگ کے دوران تھک بھی گئے اور تھکا ہوا گھوڑا کیا کرتا ہے، غور نہیں کرتے کبھی ان حیوانوں کے کاموں پر، چڑھائی کے اوپر جانور جب جا رہا ہوتا ہے خصوصاً جن کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، مثلاً پالکی کے گھوڑے، ٹانگے کے گھوڑے جو دو دو باندھتے تھے، بعض اوقات ایک گھوڑا باندھتے ہیں، بعض اوقات دو گھوڑے باندھتے ہیں، یا گدے، لوڈڈ گدے جن کے اوپر سامان لدا ہوا ہو، چڑھائیوں پہ تھک جاتے ہیں، یہ جب تھک جاتے ہیں پھر منظر بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ منظر یہ ہوتا ہے کہ یہ گدے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ درندے نہیں ہیں، گدے ہیں، کاٹ نہیں سکتے، لیکن تھکاوٹ کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد سنایا کرتے تھے جوک لطیفہ، عبرت آمیز لطیفہ، وہ یہ کہتے تھے کہ گدا بہت توہین آمیز سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ، اوپر سامان لدا ہوتا ہے، پیچھے سے ڈنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی حالت میں رک کر پھر بدترین حالت میں آوازیں نکالتا ہے، ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ گدا سامان لدا ہوتا ہے، ڈنڈے بھی کھا رہا ہوتا ہے، اور وہیں رک کر یہ آواز منہ اونچا اٹھا کے پھر یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، بدی آوازیں، کیوں نکالتا ہے؟ استاد نے اس کو جواب دیا کہ اس گدوں نے یہ آیت قرآن میں سن رکھی ہے، اولائک ہم کل انعام بل ہم ازل، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو گدے کے ساتھ جب یہ بدسلوکی ہوتی ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو مجھ سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں آخری حد ذلت کی نہیں ہوں بلکہ کچھ مجھ سے بھی گئے گزرے موجود ہیں۔ اب گدے جب تھک جاتے ہیں، گھوڑے جب تھک جاتے ہیں، چڑھائیوں پر خستہ ہو جاتے ہیں اور نسلی بھی نہ ہو خصوصاً، تو ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے انسانوں کا بھی، جب تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے الجھنا شروع۔ مثلاً فرض کریں انتظامی کمیٹیاں ہیں، یہ دن بھر کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، خستہ جب ہو جاتے ہیں پھر ایک کمیٹی دوسری کمیٹی سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے، یہ تھکاوٹ کی علامت ہے، خستگی کی علامت ہے۔ جب بھی ایک مسئول دوسرے مسئول سے الجھ رہا ہے، سمجھو تھک گیا ہے، یہ خستہ ہو گیا ہے۔ یہ جب بھی ایک کارکن اپنے بھائی، اپنے ساتھی کارکن سے، مثلا دو آدمی ہیں صفائی کر رہے ہیں، یہ وائپر اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، سمجھو یہ دونوں تھک گئے ہیں، اب یہ خستہ ہو گئے ہیں، یہ ان کی تھکاوٹ کی علامت ہے۔ جب بھی دو ماتم کر رہے ہیں، کرتے کرتے یہ اس کو کونی مارے گا، یہ اس کو کونی مارے گا، اس کا مطلب یہ تھک گئے ہیں، اس وقت نوح خان کو چاہیے چھوڑ دے ان کو، چونکہ اب یہ آپس میں الجھنا شروع ہو گئے۔ تھکاوٹ کی ایک علامت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کمزوروں کی البتہ علامت ہے، تھکتے سارے ہیں۔ مجاہد جب تھکتا ہے تو اظہار نہیں کرتا اور اپنی تھکاوٹ دوسرے کی طرف منتقل نہیں کرتا، یعنی یوں نہیں کہ میں تھک گیا ہوں تو اپنے ساتھی کو تنگ کروں، ابھی میں خستہ ہو گیا ہوں تو اپنے ہی کسی مومن کے عطاب اس کے اوپر شروع کر دوں میں۔ جو ورزیدہ ہوتے ہیں، ورزش دیدہ ہوتے ہیں، جنہوں نے مشقیں کی ہوتی ہیں، تیار ہوتے ہیں، پختہ ارادے ہوتے ہیں، وہ تھکتے ہیں لیکن تھکاوٹ کو دوسروں پر منتقل نہیں کرتے۔ یہ مومنین جو جنگ احد میں لڑ رہے تھے، ٹھیک لڑے لیکن تھک گئے، فشل تم، لڑ لڑ کے تھک گئے۔ جب تھک گئے وتنازع تم، لڑ پڑے آپس میں، الجھ پڑے، فی الامر واسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم، تھکے لڑے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ایک اور الٹی حرکت کی، نافرمانی۔ اپنے سالار جنگ کی نافرمانی کی، جو ڈیوٹیاں پوسٹیں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں وہ چھوڑ دیں۔ کس کی وجہ سے؟ ٹک شاپ کی وجہ سے، مال غنیمت۔ اگلی فورس، فرنٹ لائن والے لڑ رہے ہیں، وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور ان کا حملہ اتنا شدید ہے کہ دشمن بھاگ رہا ہے، اور دشمن جوں جوں بھاگ رہا ہے اپنا ساز و سامان چھوڑے جا رہا ہے۔ پیچھے جو چوکی پہ کھڑے کیے گئے تھے کہ آپ نے یہاں چوکی کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے دیکھا یہ مال غنیمت، اتنا غلہ، اتنا کھانا پینا اور چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں، یہ ٹوٹ پڑے۔ نافرمانی کی، تھکے لڑے اور نافرمانی، اور پیٹ کی خاطر، لالچ کی خاطر، دنیا کی خاطر ماموریت چھوڑ دی، مورچہ چھوڑ دیا، وظیفہ چھوڑ دیا، ذمہ داری چھوڑ دی اور مال غنیمت کے پیچھے دوڑے۔ اس مال غنیمت نے نقشہ جنگ کا الٹ دیا، پلٹ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہم نے خود ہونے دیا، چاہتے تو روک لیتے جنگ بدر کی طرح، ملائکہ بھیج دیتے، وہ چوکی کی حفاظت کر لیتے۔ خالد ابن ولید کا وار خطا جاتا، خالد ابن ولید اس وقت لشکر کفر کا کمانڈر تھا، اور یہ بھی بڑا ماہر جنگجو، مکار، چالاک، تیز ترار و عیار انسان تھا۔ یہ صبح سے اس چکر میں تھا کہ کمزور ترین پوائنٹ مسلمانوں کا یہی ہے، یہ چوکی ہے، چونکہ اس پہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ زیادہ تربیت یافتہ نظر نہیں آتے، یہ اپنے رہبر کے زیادہ فرمان بردار نظر نہیں آتے۔ وہ صبح سے مطالعہ کر رہا تھا ان کی حرکات و سکنات کا، یہ زیادہ ارادی طور پر پختہ نظر نہیں آتے، یعنی اس نے یہ جھانپ لیا تھا یہ تھک لیں، تھک جائیں گے، تھک کر یہ آپس میں لڑیں گے، یہ اپنے رہبر کی مخالفت کریں گے اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑیں گے، اپنی مورچے چوکیاں چھوڑ دیں گے، ڈیوٹیاں چھوڑ دیں گے، لنگر جب آئے گا تو قوم میں لنگر ٹوٹ پڑے گی لنگر کے اوپر۔ اور وہ سارا دن کھڑا رہا، لڑا نہیں۔ وہ کتنا سخت ہے، دھوپ کے اوپر ایک دستہ فوج کا لے کے سارا دن کھڑا رہے کہ رقیب کی کمزوری پکڑ لوں میں، اور پکڑ لی اس نے۔ وہیں سے آیا، اب توجہ کریں، سالار جنگ خود رسول اللہ ہیں، اس جنگ میں امیر المومنین لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں حمزہ سید الشہداء لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں بڑے بڑے دلیر رسول اللہ کے ساتھی ہیں، اس جنگ میں انہوں نے جیت لی جنگ، لیکن پیچھے ایک ایسا نکما طبقہ موجود تھا۔ قرآن اس کو بھی ایک منافقت کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک منافقت تھی، بیمار تھے یہ لوگ، جنہوں نے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دیں، جنہوں نے اپنی پوسٹیں چھوڑ دیں۔ اطاعت جس پر امیر المومنین روتے ہیں، امیر المومنین کو اپنے پیروکاروں سے جو بہت بڑا شکوہ ہے وہ یہ کہ تم صرف مجھے مانتے ہو، میری اطاعت نہیں کرتے، اور ایسا ہی تھا۔ وہ سخت مانتے تھے امیر المومنین کو لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، شکوہ تھا امیر المومنین کو، اور رشک کرتے تھے امیر المومنین معاویہ کے ساتھیوں پر کہ کتنے مطیع ہیں اس کے، آگ میں کھڑا کرے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی میں کھڑا کرے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں رات کو بھیجے چلے جاتے ہیں، دن کو بھیجے چلے جاتے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کر آتے ہیں اور اپنا ہدف اپنی کاروائی تمام کر کے جاتے ہیں، ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتے. اپنی فوج سے شکوہ کرتے تھے کہ یہ کیوں اتنے ڈھیلے اور اتنے سست ہیں. اطاعت رہبر، اطاعت فرماندہ، ممکن ہے وہ بہت چھوٹا ہو آپ سے انتظامی کاموں میں، بسا اوقات بڑے آدمی کو ماتحت قرار دیا جاتا ہے، چھوٹے کو مافوق. ایران میں ایک بہت بڑی شخصیت وفات پا گئے ہیں جو مجلس خبرگان کے کئی سال تک سربراہ رہے ہیں، آیت اللہ مشکینی، قم کے امام جمعہ، مجتہد مسلم، انقلابی صفحہ اول کے مدرس اخلاق، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. جنگ کے زمانے میں یہ گئے محاذ جنگ پہ، جس پوسٹ پہ، جس چوکی پہ گئے، وہاں چوکی کا ایک کمانڈر تھا بسیجی، شاید لڑکا میٹرک نان میٹرک ہوگا، جو وہاں اس چوکی کا کمانڈر بنایا گیا تھا، چھوٹے سے دستے کا، یعنی آپ یوں کہیں حوالدار، پاکستانیوں کی اصطلاح میں ایک حوالدار. وہاں جب گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں فرنٹ لائن ہے، یہاں کے قوانین یہ ہیں، یہاں دشمن قریب ہے، اور قوانین یہ ہیں کہ جب آپ دشمن گولہ باری کرے اور کمانڈر حکم دے تو سب نے زمین پر لیٹ جانا ہے، جب کمانڈر حکم دے کھڑے ہونے کا تو سب نے اٹھ جانا ہے. یہ کہہ کر چل پڑے وزٹ کرنے کے لیے، اور ادھر سے گولہ باری شروع ہوئی. جو ہی فائرنگ دشمن نے شروع کی، کمانڈر نے ان کو حکم دیا، اسی چوکی کے حوالدار نے، آیت اللہ العظمیٰ کو، کہ لیٹ جاؤ. آیت اللہ لیٹ گئے کمانڈر کے کہنے پر. پھر اس کے بعد بڑا دھماکہ ہوا، ظاہر ہے وہ گولہ تھا ٹینک کا یا توپ کا، وہ پھٹا، دور جا کے گرا، تھوڑا فاصلے پہ بچ گئے یہ، اٹھ کے چل پڑے سارے باقی لوگ، آیت اللہ وہیں لیٹے رہے. تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، شاید شہید نہ ہو گئے ہوں، زخمی نہ ہو گئے ہوں. دوڑ کر آئے، دیکھا ٹھیک ہے سالم ہے، تو ان سے پوچھا کہ آپ اٹھے کیوں نہیں، ہمیں خطرہ ہو گیا کہ آپ زخمی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے خود بتایا تھا یہاں کہ کمانڈر کے کہنے پر لیٹنا ہے اور کمانڈر کے کہنے پر اٹھنا ہے. میں نے یہ سنا کہ کمانڈر نے کہا لیٹ جاؤ، لیکن یہ نہیں سنا کہ اس نے کہا اٹھ جاؤ. اور ایسا ہی تھا، کمانڈر کہنا ہی بھول گیا کہ اٹھ جاؤ. جو گولہ دور لگا اس نے کہا خیر سے گزر گیا، اٹھ کے چل پڑا، باقی بھی چل پڑے. انہوں نے کہا جب قانون ہے یہاں کہ محاذ پہ، انہوں نے کہا قم میں تیرا لیڈر ہوں، امام جمعہ میں ہوں، قم میں کمانڈ کروں گا، تو نے حکم ماننا ہے، جنگ کا کمانڈر تو ہے، میں تیرا سپاہی ہوں، تیرے شرعن میرے لیے جائز نہیں ہے تیرے حکم کے بغیر اٹھنا بیٹھنا، شرعن جائز نہیں ہے میرے لیے، چونکہ یہاں کمانڈ تو ہے، دین نے، ولی فقی نے، حاکم نے تجھے یہاں اختیار دیا، مجھے نہیں دیا، مجھے سپاہی بنایا ہے، تجھے کمانڈر بنایا ہے، بس یہاں میں تیرا ماتحت ہوں. آر محسوس نہیں کیا آیت اللہ نے کہ یہ کون ہوتا ہے لڑکا دیہاتی، مجھے کہنے والا کہ لیٹو، میں خود مجتہد ہوں، سمجھتا ہوں کب لیٹنا ہے کب اٹھنا ہے، مجتہد کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے، لیٹنا ضروری نہیں ہے. نہ، یہ انسان ہیں، یہ درحقیقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. جنگ احد میں یہ ہوا کہ حتی اذا فشل، تم لڑے، تم خوب لڑے، اچھے لڑے، لیکن پھر تھک گئے، تھکنے کے بعد لڑ پڑے، لڑنے کے بعد معصیت کی، وہ اسی تم گناہ کیا، نافرمانی کی، اپنے کمانڈر کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، کیونکہ چونکہ تم نے دیکھا، ما تحبون، وہ جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں چیزیں، وہ سامنے پڑی ہوئی تھیں، لاوارث، غنیمت، اور اس نے تمہیں اکسایا، تم نے رہبر کی مخالفت کی۔ من یرید الدنیا منکم ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے دو لوگ تھے، کچھ آخرت کے امیدوار و کچھ دنیا کے چاہنے والے۔ یہ دنیا پرستوں نے در حقیقت سب معاملہ خراب کیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ جیتی ہوئی جنگ ہارے، تم مغلوب ہو گئے، وہ غالب آ گئے تمہارے اوپر۔ پھر کیا ہوا؟ اذ تصعدون، پھر تم دوڑ پڑے۔ پہلے مورچہ چھوڑ کے غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے، اور دشمن اسی مرحلے کی تاک میں تھا، جو ہی یہ مورچہ چھوڑا اسی مورچے پہ دشمن آ کے قبضہ کر لیا، اور اس نے محاصرہ کر کے دونوں طرف سے لشکر پہ حملہ کر دیا، لشکر اسلام پر۔ سامنے وہ لشکر تھا جو بھاگ رہا تھا، پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر آ کر انہوں نے گھیر لیا۔ اب جو غنیمتیں اٹھا رہے تھے لنگر گروپ، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس تصعدون، بھاگے، اور ظاہر وہاں پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑیاں تھیں، اور پہاڑیوں پہ چڑھے تیزی کے ساتھ۔ اس تصعدون ولا تلوون علی احد، تم بھاگ رہے تھے، اس طرح بھاگ رہے تھے کہ کسی کی طرف نگاہ ہی نہیں تھی تمہاری، کہ پیچھے کون ہے، آگے کون ہے، حتیٰ جہت بھی نہیں پتا تھی کہ ہم بھاگ کے جا کہاں رہے ہیں، اس قدر ہوائیاں اڑی تمہاری۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں کھڑے ہو کر بلا رہے تھے کہ بھاگو مت۔ فی اخراکم فاثابکم غمم بغم، پھر اس کے بعد بہت نقصان ہوا، رسول اللہ کے دانت زخمی ہو گئے، رسول اللہ کو چھوڑ کر سارا لشکر بھاگ گیا، صرف تین آدمی رسول اللہ کے پاس رہ گئے، جن میں امیر المومنین پہلے سپر بنے، رسول اللہ کو بچایا، ایک گودال میں رسول اللہ کو بٹھا کر، اور خود امیر المومنین اوپر جھک گئے کہ کوئی تیر تلوار رسول اللہ کی طرف نہ آئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو اٹھایا وہاں سے، اور ایک پناہ گاہ میں لے جا کر زخموں پہ مرہم رکھی۔ پھر اس کے بعد غم تمہاری شروع ہو گئے، لاشیں، میدان مسلمانوں کے لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًا بِغَمٍ، آج جتنی لاشیں گر رہی ہیں پاکستان میں، یہ سب کسی غنیمت خور کے مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے گر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے مورچہ نہ چھوڑا ہوتا، کوئی لاش نہ گرتی۔ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے غنیمت خوروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر یہ غنیمت خور اپنا مورچہ نہ چھوڑتے، آج داعش کا قبضہ نہ ہوتا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اب خدا نے تمہاری ساتھ ہمدردی شروع کی، تسلی دینا شروع کی، چونکہ تمہیں بہت مشکلات مصائب تم پر آئے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لطف یہ کیا کہ شدید غم و صدمے کے بعد تمہیں تھوڑا سا آرام دیا، موقع دیا، فرصت دی، مہلت دی۔ یغشا طائفۃ منکم آمنۃ نعاسا، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آرام سکون، چونکہ تھکے ہوئے بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے، تم بھاگے ہوئے بھی تھے، اور پیچھے رسول اللہ کو تنہا چھوڑ آئے، تھوڑا سا مہلت دی رسول اللہ، اللہ نے تمہیں اس آرام کے دوران، تم میں سے بعض تو سو گئے، باقاعدہ سو گئے، خراٹے لینے لگے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا جسے تھکاوٹ کے باوجود نیند نہیں آئی، کیوں؟ یہ نفسا نفسی میں تھے کہ جان بچاؤ، مال لوٹو اور بھاگو یہاں سے، کسی طرح نکلو یہاں سے، بھاگو، کچھ اس وجہ سے نہیں سو رہے تھے۔ جو کچھ تھے سو گئے، موقع ملا تھوڑا سا، انہیں پتا تھا کہ ابھی جنگ جاری ہے، ابھی مارکا آگے بڑھے گا، نیند آ گئی ان کو، تھوڑا سا سستا لیں۔ اور کچھ ایسے تھے جو بھاگنے کے چکر میں، مال لوٹنے کے چکر میں تھے، حتیٰ شہیدوں کے جیبوں کی تلاشیاں لیتے تھے جا کر، کہ ان کے پاس کوئی گھڑی موبائل موجود ہو وہ نکال لیں۔ اس وقت نہیں تھا ان کے جیب میں، میں آج کی بات کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں سمجھ میں آ جائے آپ کو، لوٹتے تھے ان کو. قد احمتہم انفسہم، ایک گروہ جو منافق گروہ ہے اس کے لیے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سوائے اپنی ذات کے. مجھے اچھی جگہ ملے، مجھے اچھا کھانا ملے، مجھے اچھی پلیٹ ملے، مجھے اچھا کمرہ ملے، مجھے اچھی سیٹ ملے، احمتہم انفسہم، اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں اس کے نزدیک. سختی ہو، نرمی ہو، سہولت ہو. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے دوسروں کے اندر بھی کہ یہاں مرو گے سب، یہاں کوئی بھی نہیں بچے گا، اب بھاگو یہاں سے، فرصت ہے، نکلو یہاں سے، ہم آپ کو نکالیں گے یہاں سے. یہ منافق طبقہ یہاں پر فعال ہو جاتا ہے، اللہ کے متعلق سوء ظن رکھتا ہے، یہ تمہیں مروانے کے لیے یہاں لائے ہیں. یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور یہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ آیا کوئی ہے جو ہماری بات بھی سنے، بھائی ہماری تجویز بھی سنے، ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہو، ہم سے رائے نہیں لیتے ہو، دیکھو حالات کتنے خراب ہو گئے، اگر ہم سے پوچھا ہوتا، ہماری سنی ہوتی تو اتنی مشکل پیش نہ آتی. قل ان الامر کلہ للہ، بھلے کوئی بات تمہاری نہیں سنی جائے گی، چونکہ یہاں معاملہ دین کا ہے اور دین میں فقط اللہ کی سنی جاتی ہے. کوئی یہاں لیڈر مداری یہ نہ شوشہ چھوڑے کہ ہماری سنی جاتی تو حالات کچھ اور ہوتے، آپ کی نہیں سنی جائے گی. یہاں صرف حکم خدا، فقط حکم خدا. جس دن شب انقلاب تھی، امام خمینی نے دوسرے دن پوری قوم کو حکم دیا تھا کہ کل کوئی چھوٹا بڑا گھر میں نہ بیٹھے، یہ امام نے حکم دیا، اور حکومت نے، شاہی حکومت نے حکم دیا کہ کل جو باہر آئے گا گولی مار دیں گے. یہاں علماء نے کہا کہ ہماری سنیں، تو امام کو کہا کہ آپ نظر ثانی کریں، اپنا فیصلہ واپس لے لیں، کل خون کا دریا بہے گا، خون کی نالیاں بہیں گی، خون کی بو آ رہی ہے. امام نے فرمایا کہ نہ، یہاں کسی کی نہیں چلے گی، چونکہ حکم خدا یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے کہ کل سب نے باہر آنا ہے. اور سب باہر آئے، یعنی جس طرح واقعاً سب باہر آئے. یہ تاریخ انقلاب کے مطالعہ سے آپ کو پتہ چلے گا، وہ بچے جو اسی شب پیدا ہوئے، نو مولود، اسپتالوں میں ان کی ماؤں نے انہیں بھی کہا کہ باہر نکلو، چونکہ ان کے امام کا حکم ہے کہ آج کوئی گھروں میں نہ رہے. بیمار جن کے آپریشن ہوئے تھے، انہیں سٹریچر پہ ڈال کے فٹ پاتھوں پہ لے آئے، چونکہ ہمارے امام نے کہا کہ آج کوئی گھر میں نہ رہے. بوڑھوں کو اولادیں کندھوں پر اٹھا کر، دادا دادی نانا نانی کو اٹھا کر لے کر آئے، چونکہ امام نے کہا ہے کہ آج کوئی گھر میں نہ رہے. وہ مائیں نہیں تھیں جو بچوں کو کہے تم بھی یہاں بیٹھو میں بھی یہاں بیٹھتی ہوں، نہ، ان ماؤں نے بچوں کو تیار کیا، خود پہلے باہر آئیں، پھر ان کے بچے بھی باہر آئے، ساری قوم باہر آئی، اور وہی کامیابی کا دن تھا، انقلاب اسی دن کامیاب ہو گیا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ دل میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، منافق ہیں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی، ہم سے مشورہ کیا گیا ہوتا، ہمیں شامل کیا گیا ہوتا اور ہمیں کمانڈ دی گئی ہوتی، تو ہم اپنی ذہانت سے یہ جنگ میں اتنی قتل و غارت نہ ہونے دیتے، ہم بچا لیتے سب کچھ. قل لو کنتم فی بیوتکم، اب اللہ نے یہ حکم دیا ان کو کہ تمہیں لے ہی لڑنا تو نہ لڑو، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، خدا کے دین کی خاطر وہ لوگ میدان میں نکلیں گے جن کے اوپر شہادت لکھ دی گئی ہے، اور یہ اپنے قدموں سے چل کر اپنی قتلگاہ میں جائیں گے. تم بے شک بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ. کچھ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ چل کر اپنے قدموں سے اپنے مقتل میں آئیں گے. وَلِيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کیوں؟ چونکہ خدا نے یہ کام یہ امتحان لینا ہے تاکہ خالص مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں. اگر یہ سختیاں نہ ہوں، اگر یہ اونچ نیچ نہ ہو، اگر یہ نشیب و فراز نہ آئے تو کیسے پتہ چلے گا منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ سختیوں میں پتہ چلتا ہے، پائیداری سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق ناپائیدار ہوتا ہے، سختی میں بھاگ جاتا ہے منافق. اور مومن اسی لہجے کا منتظر ہوتا ہے کہ کب امتحان کا وقت آئے تاکہ میں حکم خدا پر لبیک کہوں. اس کے علاوہ آیات دیگر ہیں کہ آج کا وقت کافی گزر گیا ہے، بعد میں ان آیات کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.